کے دین کا ہے پاس گر عزاداروں، تو دشمنوں پہ رکھو تم نظر عزاداروں، کہ بے خبر نہیں رہتے بھی غلام حسین.
اما بعد قال مولانا الحسین علیہ السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهم السلام. صلوات صل على محمد وعلى محمد. اپنے تمام حوادث شرعیہ بیماروں کی شفا، وبائی کرونا سے پورے انسانوں کی نجات کے لیے، اور اپنے جو بیمار ہیں مریض ہیں شفا یابی کے لیے، مرحومین کے مغفرت کے لیے اور دعاؤں کے مستجاب کے لیے ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. منجی عالم بشریت، مصلح کائنات، حضرت امام زمان کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. عزاداران اب عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، خداوند عالم آپ کی عزاداری کو ہم بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور حاضرین کی عزاداری کو زہرائے مرضیہ کے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. ہم آپ کی خدمت میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہداف اور ان کے مقاصد کی روشنی میں اس زمانے میں ہماری کیا ذمہ داری اور ذمہ داریاں ہیں. اس سلسلے میں ایک سلسلے گفتگو آپ کی خدمت میں میں نے شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کل کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اصلاح کے دو رکن اساسی ہیں، دو اہم بنیاد ہیں، وہ یہ ہیں: پہلے آپ کے پاس پروگرام ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک نقشہ ہو جس کے ذریعے سے آپ معاشرے میں اصلاح اور تربیت، امر بالمعروف کے جو اہم وظیفہ ہیں اسے ادا کیا جا سکے. اصلاح کے پہلا جو رکن تھا وہ آپ کے پاس جو طریقہ کار ہے، کون سا طریقہ کار ہونا چاہیے. عرض کر دیا جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے وہ طریقہ کار، پہلا طریقہ، پہلی روش وہ وعظ و نصیحت ہیں، بشارت ہیں اور انذار ہیں، اسے قرآن مجید نے بیان فرمایا. اور دوسرا مجادلہ احسن ہے، علمی طریقے سے لوگوں کو سمجھانا، دلیل کے ذریعے جو آپ کے مد مقابل ہیں، جن کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ عقل کے ذریعے، منطق کے ذریعے، دلیل کے ذریعے سمجھائے، جس کو مجادلہ احسن کہا جاتا ہے. اور تیسری روش جس سے ہم نے آج بحث کرنی ہے وہ ہے فزیکل، فزیکی لحاظ سے، عملی لحاظ سے کیا کرنا ہے. ہم نے وعظ و نصیحت کی، وعظ و نصیحت سے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ادلہ اور دلیل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، پھر بھی وہ راہ راست پر نہیں آیا، تو تیسرا مرحلہ، تیسرا طریقہ اور تیسری روش وہ عملی ہیں، جس کو ہم کہیں فزیکی طریقے سے اس کی اصلاح کرنا. دیکھیں قرآن مجید نے یہاں پر بھی ایک مرتبہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نرم لہجہ, اور یہاں تک پیغمبر اسلام کو حکم ہے وَقْفِزْ لَهُمْ جَنَاحَكَ مِنَ الدُّلْ, مؤمنین کے سامنے اس قدر تواضع کریں اپنے کاندھے کو ان کے سامنے جھکائیں. تواضع کی انتہا یہ ہے جس طرح قرآن مجید میں والدین کے ساتھ والدین کے احترام کرنے کا جو طریقہ بیان کرا ہے, وَقْفِزْ لَهُمَا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلْ, اپنے آپ کو جھکائیں والدین کے سامنے احترام اور تواضع. اسی طرح پیغمبر کو بھی حکم ہے کہ مؤمنین کے سامنے آپ تواضع کریں. یہ بھی ایک ہدایت کا طریقہ ہے در حقیقت اخلاق اسلامی, اخلاق الہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو مؤمن ہے با تقویٰ ہے ان کے سامنے تواضع اور احترام سے جھکنا یہ حکم الہی ہے. لیکن جو حددرمی کریں, جو لجاجت کریں مقابل میں آئے اسلام کے احکام الہی کے مقابل میں آئے, ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رفتار کریں, تواضع کے ساتھ رفتار کریں, وہ تواضع ان کے سامنے رفتار اور اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے سے ان پر اثر نہیں ہوتا ہے. وہ کیا ہے, حددرم ہے, وہ آپ کے مقابلے میں ہیں, وہ آپ کے اس سے دشمنی کرتا ہے, تو اس کے لیے خداوند عالم نے راہ دکھائی. اس کے لیے کیا کریں, یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین, یہ جو کفار والمنافقین ہیں یہ ہدایت سے یہ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کریں, جاہد مجاہدہ کریں, مبارزہ کریں, مقابلہ کریں, جہاد کریں کفار اور منافقین کے ساتھ. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم, اور شدت سے پیش آئیں, سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں, اور اس سے بھی بڑھ کر. یہ البتہ یہ فزیکل جب جس کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو. یہاں پر حکومت اسلامی, نظام اسلامی, نظام امامت, نظام ولایت اور نظام معصوم کی ولایت اور امامت کی حکومت کی ضرورت یہاں پر پیش آتی ہے. آپ کسی کی ہدایت واعظ و نصیحت سے ہر کوئی کر سکتا, واعظ و نصیحت کریں, ہر عالم جو جاہل ہے ان کے لیے دلیل اور برہان کے ساتھ دلیل پیش کر کے برہان پیش کر کے اپنے مدعا کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ مقابل میں آ جائیں, وہ نہ نصیحت سے نہ دلیل سے ماننے والا نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے, آپ کے ساتھ مبارزہ کرتا ہے, آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, ان کے لیے واضح نصیحت سے کام نہیں چلے گا, ان کے لیے سختی کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ڈنڈے کی ضرورت ہے. اور اس ڈنڈے کو چلانے کے لیے ہر خاص و عام نہیں کر سکتے, وہ عالم کا کام نہیں ہے, وہ کیا ہے معاشرے کے مصلحین کا کام نہیں ہے, بلکہ اس کے پاس حکومت ہونی چاہیے, طاقت ہونا چاہیے. اب یہاں پر عقلی طور پر الہی قرآنی آیت کے مطابق ہر معاشرے میں ایک حکومت کی ضرورت ہے, تاکہ وہ نظام کے ساتھ, نظام الہی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ جو مقابلے میں آئے ان کو ڈھنڈے سے روکے, ان کے ساتھ سختی کرے, وغلظ علیہم, ان کے ساتھ شدت کے ساتھ پیش آئے. لہٰذا فرمایا اگر اس سے بھی وہ راہ راست پر نہ آ جائیں تو فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا, اور جو لوگ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے, اللہ کے رسول کے مقابلے میں آتا ہے اور زمین میں وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے, تو ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم, ان کو ان کے ساتھ یا جنگ کریں, ان کو قتل کریں, یا ان کو سولی پر چڑھائیں, یا ان کے کیا ہے ہاتھ اور پیروں کو کاٹیں. یہاں تک حکم ہے, یہ ہاتھ پیر کاٹنا ان کو قتل کرنا، سولی پر چڑھانا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک حکومت اسلامی، حکومت الہی، حکومت عدل کی ضرورت ہے، جا کر وہ معاشرے، چونکہ اصلاح کرنے فساد تو نہیں پھیلانا ہے، معاشرے میں جو فاسد ہو چکا جو معاشرہ، معاشرے جو حرج مرج کا شکار ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے قدرت اور طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ قدرت اور طاقت یہاں تک کہ ان کے قتل کرنے کی بھی ضرورت ہو، جنگ کرنے کی بھی ضرورت ہو، جب وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہو، زمین میں فتنہ پھیلانے چاہتے ہو، ان کے لیے طاقت اور قدرت کی ضرورت ہے، وہ حکومت کا کام ہے. البتہ وہ حکومت خود فاسد ہو، حکومت خود ظالم ہو، حکومت خود کیا ہو، کرپشن میں مبتلا ہو، وہ عدالت قائم نہیں کر سکے گی، وہ کیا ہے، انصاف قائم نہیں دلا سکے گا، کسی نہیں دلا سکے گی. بنا پر ان یہاں پر ضرورت پڑتی ہے ایک حکومت عدل کی ضرورت ہے، ایک حکومت اسلامی کی ضرورت ہے، ایک ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو نظام عدل پر مشتمل ہو، نظام الہی پر مشتمل ہو، اس کا حاکم حاکم عادل ہو. لہذا تشیع مکتب اہل بیت میں حاکم اسلامی کا عادل ہونا، عالم ہونا، معصوم ہونا ضروری ہے. اب معصوم نہ ہو تو کیا کریں؟ یہاں پر یہ ایک بالکل سادہ سی بات ہے، سادی بات ہے، بالکل کیا ہے، نارمل بات ہے. کسی بھی معاشرے میں عادل انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، وہ حاکم خود عادل ہونا چاہیے، حاکم عالم ہونا چاہیے، نظام کے ساتھ اس کی آشنائی ہو، وہ شناخت رکھتا ہو، پورے قوانین کو وہ جانتا ہو، عالم بھی ہو، عادل بھی ہو. اور ہمارے عقیدے کے مطابق بعد از پیغمبر اسلام اس حاکم کا، عادل کا، عالم کے علاوہ معصوم بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ ہر انسان اپنی خواہشات، اپنے مفاد، اپنے فائدہ، اپنے قوم و قبیلے کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں جو بھی حاکم آئے، جو بھی حکومت آئے، سب سے پہلے کیا ہے، اپنی پارٹی کے لیے وہ کام کرتی ہیں، اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے وہ کام کرتی ہیں. تو ایسی حکومت ہونی چاہیے جو کسی پارٹی بازی میں نہ پڑے، بلکہ وہ عمومی عوام کی خدمت کرے، اور ظالم کا مقابلہ کرے، اور مظلومین کا حق ادا کرے، اور ان کے حقوق دلائے. اس کے لیے عالم، عادل اور معصوم کی ضرورت ہے. جب معصوم نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آیا معصوم نہ ہو تو ایک غیر عادل، ایک ظالم کی حکومت کو قبول کریں؟ تو یہاں پر آتے ہیں ایک عادل عالم، جس کو ہم ولی فقیہ کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حکومت ولایت فقیہ، یعنی ایک فقیہ جو عالم ہو، عادل ہو، وہ اگر حکومت قائم کر سکے، ہاں اگر حکومت قائم کر سکے. حکومت کب قائم کر سکیں گے؟ اس معاشرے کے لوگ اس کی حمایت کریں، اس کی پیروی کریں، جب پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اس کی حمایت کریں، اور اس کو آگے بڑھائے، اس پر واجب ہے کہ وہ حکومت اسلامی قائم کریں. جب وہ حکومت اسلامی قائم کریں تو اس نظام الہی، نظام امامت، نظام ولایت کو ماننے والوں پر واجب ہے اس فقیہ عادل عالم کی پیروی کریں، اور اس کی حکومت کو بھی قبول کریں. جس طرح اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں یہ فضا، یہ زمینہ فراہم ہوا کہ ایک حکومت اسلامی قائم کرے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عقلی دلیل کی بنا پر، قرآن کی آیات روایت اپنے جگہ پر، ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر ایک معاشرے میں نظام قائم کرنا ہو، اور دو چیز کیا ہے، دو فرد میں منحصر ہو، ایک ظالم ہے، ایک عادل ہے، ایک جاہل ہے، ایک عالم ہے، کس کی حکومت ہونے چاہیے؟ ہمارے عقل یہ کہتی ہیں جب ظالم اور عادل کا مقابلہ ہو، جاہل اور عالم کا مقابلہ ہو، تو ہمارے عقل کہتے جو عادل ہے، جو عالم ہے، اس کو آگے کرے، اور اس کی حکومت کو قبول کرے. بنابراین انقلاب اسلامی کے بعد جو حکومت قائم ہو وہ حکومت الہی کا ایک نمونہ ہے، حکومت نظام امامت کا ایک نمونہ ہے، اور جس کے بعد ہمارے لیے فخر ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اس وقت مکتب اہل بیت جو علوی حکومت کا ایک نمونہ ممکن ہے، اس کے ہزاروں عیب موجود ہوں، ہر ہزاروں سینکڑوں نقائص ہوں، مشکلات ہوں، لیکن اگر ہم جس امام زمان، جس مصلح کل کے، صلی علی محمد و آل محمد، جس مصلح کل کے ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارا انتظار شخص سے امام زمانہ آئے پھر متبرک ہو جائے، ایسا نہیں ہے، ہماری ہمارے خواہش یہی ہیں، ہماری تمنا یہی ہے، ہماری دعا یہی ہے کہ امام تشریف لائیں، اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں، جس طرح ظلم و جور سے پر ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، جب فرزند زہرا آخری امام تشریف لائیں گے اس وقت اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جس طرح ظلم و جور سے پر ہیں، جب ہم اس کے انتظار میں ہیں تو اسی حکومت، اسی راستے پر چلنے والے ایک حکومت اسلام، ایک فقیہ عادل ہو، عالم کی حکومت ہو، تو یہ ہمارے لیے افتخار بھی ہے، اور اس حکومت اسلامی کی حمایت ہم پر ایک مکتبی فریضہ ہے، بے عنوان اس کی ہم تشیع سے ہمارا تعلق ہے، مکتب زہرا سے ہمارا تعلق ہے، جس کیا ہے ولایت کے لیے، جس امامت پر زہرا نے ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، تو ہم پر بھی وظیفہ، ہمارا بھی وظیفہ ہے، ہم پر بھی فرض ہے کہ ہم ایسی حکومت جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی جہانی حکومت کے لیے جو زمینہ فراہم کرنے والے، ایسی حکومت آ جائیں، ایسا نظام آ جائے، ایسے افراد آ جائے، تو ان کی حمایت کرنا یہ وظیفہ دینی اور شرعی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بس اصلاح معاشرے کے لیے ایک طریقہ کار ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور دوسرا خود ہے، دوسرا جو رکن ہے، جو بنیادی چیز ہے جو ضروری ہے، معاشرے میں اصلاح کے لیے مصلح ہونا ضروری ہے، مصلح، معاشرے صالح ممکن ہے آپ کو زیادہ ملے، ایسا معاشرہ جس میں صلحا ہو، اچھے لوگ، نیک لوگ، با تقویٰ لوگ، با ایمان لوگ، آزاداری کرنے والے، ماتم کرنے والے، زیارت پڑھنے والے، زیارت پہ جانے والے، بہت سے لوگ آپ کو ملے، نمازی ملے، تہجد پڑھنے والے ملے، لیکن صالح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مصلح ہونا چاہیے، صالح یعنی وہ خود کیا ہے، اچھا ہے، خود نیک ہے، مصلح یعنی دوسروں کی اصلاح کریں، بنابراین کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے صالح ہونا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے مصلح ہونا ضروری ہے، یہ رکن اساسی ہے کہ کسی معاشرے میں اصلاح کرنے والے کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صالح صحابہ بہت زیادہ تھے، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ابھی تو 40-50 سال گزر گئے تھے، صحابہ کرام جو صالح تھے، اچھے تھے، نیک تھے، پیغمبر کو دیکھا تھا، پیغمبر کی سیرت پر چلنے والے تھے، نماز تہجد پڑھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، ہزاروں کی تعداد میں حاجی تھے، ان تمام حاجیوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں چھوڑ کے، آپ نے مکے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف اب نے ہجرت کی، صالحین کے گروہ در گروہ تھے، لیکن مصلحین بہت کم تھے، لہذا کسی معاشرے کو سدھار نہ ہو تو صالح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مصلح ہونا چاہیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی، صلی اللہ علی محمد و آل محمد، جو خصوصیت ہیں، جو اہم صفت ہیں، وہ مصلح جہان ہے، اس کائنات اس دنیا کی مصلح ہے، مصلح یعنی اصلاح کرنے والا۔ لہذا ضروری ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صالح ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو، مصلح بھی ہو، مصلح بھی ہو۔ البتہ صالحین کے لیے، صالحین کے بہت سے خصوصیات صفات ہیں، مصلحین جنت میں جانے والے ایک گروہ ہیں جو مصلحین کی ہیں، لیکن معاشرے کو سدھارنے کے لیے صالحین کے ساتھ مصلحین کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ، اس خود معاشرے کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اور خصوصاً ہمارے جو زمانہ ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو عزادار ہیں، جو مکتبی ہیں، عاشورائی ہیں، کربلائی ہیں، انہی کے درمیان ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، ایک کو فاسد کہتے ہیں، ایک کو مفسد کہتے ہیں۔ ہاں جی، کسی کو ہم نے غالی کا نام دیا تو کسی کو ہم نے مقصر کا نام دیا، ہے نہیں ہے، ہے سب علی والے ہیں، لیکن کس طرح پہچانے، کس طرح پہچانے کہ یہ کون سا صحیح ہیں؟ ہم قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کیا کہتے ہیں، مفسد کہتا ہے فرعون۔ اب کس طرح پہچانے، فرعون جیسا شخص اپنے آپ کو مصلح کہتا ہے، اور یہ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک تفکر ہے، جس طرح یزید اور یزیدیت شخص ابن معاویہ نہیں ہے، بلکہ ایک تفکر ہے، جو کربلا کے بعد حسین اور حسینیت ایک تفکر ہے، اسی طرح فرعون بھی ایک تفکر ہے کہ جو اپنے آپ کو صالح سمجھے اور دوسروں کو کیا ہے، اپنے کو مصلح سمجھے، دوسروں کو مفسد سمجھے، اس کی پہچان بہت اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں فرعون، قرآن مجید میں فرعون کی زبانی، یعنی فرعون کا دعویٰ یہ ہے کہ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَى سَبِيلَ الرَّشَادِ، میں تم لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کرنے والا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ فرعون۔ میں راہ راست کی طرف، رشاد یعنی رشد، رشد یعنی ہدایت، ہدایت کی طرف تم ہے ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا میں فرعون ہوں۔ اور موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ موسیٰ تمہارے دین کو کیا ہے، تبدیل کر دے۔ ہم بھی تو سنتے ہیں نا، ہمارے مجلسوں بھی سنتے ہیں، ہاں جی یہ فلانی تمہارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، تمہارے دین کو خراب کر رہے ہیں، تمہارے ولایت کو خراب کر رہے ہیں۔ جو صحیح ولایت ہے، صحیح دین ہے، کہاں سے پہچانے؟ بس یہ تاریخ میں ہے، یہ سلسلہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فرعون کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ، مجھے خوف اس بات پر ہے کہ موسیٰ تمہارے عقیدے کو، تمہارے دین کو خراب کر دیں اور زمین میں کیا کریں، یہ فساد کریں۔ وَأَن يَظْهَرَ فِي الْأَرْضِ فَسَاد، زمین میں یہ موسیٰ فساد لائے۔ پس جو مفسد ہے واقعاً، جو خود بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، وہ دوسروں کو مفسد کہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان کو مشوش کر دیں، لوگوں کے دلوں کو خراب کر دیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر دیں۔ وہ خود مصلح بنتا ہے اور دوسروں کو کیا ہے، مفسد سمجھتے ہیں۔ اس کی شناخت، اس کی پہچان بہت ضروری ہے، کون مصلح ہے اور کون مفسد ہے، کون صحیح عقیدہ دینے والے ہیں اور کون غلط عقیدہ کے پرچار کرنے والے ہیں۔ اسی کو بصیرت کہتے ہیں، مؤمن بصیر، بابصیرت ہونا چاہیے۔ مؤمن، وہ مؤمن واقعی مؤمن ہے جو اسی منبر پر دو باتیں ہو جائیں تو ان کو پہچان لے کہ کون سے بات صحیح ہیں، اور کون سی بات غلط ہیں، کون سا عقیدہ درست ہیں، کون سا عقیدہ غلط ہے، اس کو پہچان کر اس کی پیروی کریں تو وہاں پر ہے بصیرت ہے. مؤمن کو بصیرت ہونا چاہیے. وَإِلَّا فرعون بھی موسیٰ جیسے نبی اولو العزم پیغمبر کو مفسد کہتا ہے. یہ شناخت کون پیدا کریں؟ سننے والے، دیکھنے والے، ان میں یہ شناخت ہونی چاہیے، ان میں یہ بصیرت ہونی چاہیے. مسلم ایک طبیب دوار ہے، پیغمبر کے بارے میں ہے امیر المومن فرقے طبیب دوار بطبی، پیغمبر کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے کیا ہے دوائی کے ساتھ، علاج و معالجہ کے اسباب کے ساتھ وہ ہر ایک کے پاس جاتے ہیں. وہ ایسا طبیب ہونا چاہیے. مسلم بھی ایسا ہی ہے، وہ طبیب دوار ہے، یعنی چلتے پھرتے ڈاکٹر جو ایک کلینک میں نہیں بیٹھتا ہے کہ بیمار اس کے پاس آ جائیں. مسلح وہ ہوتا ہے، مسلح وہ ہوتا ہے جو بیماروں کے پاس جا کر ان کا علاج کرے. مسلح یعنی طبیب دوار. صلی اللہ علیہ وسلم وہ درد کو بھی، معاشرے کے درد کو بھی سمجھیں، بیماری کو بھی سمجھیں، بگاڑ کو بھی سمجھیں، اس بگاڑ اور بیماری کے لیے کیا علاج ہے اسے بھی سمجھیں، اور اپنے ساتھ لے کے ہر جگہ پہ وہ خود پہنچ جائے. یہ انبیاء کا کام ہے، یعنی مصلح کا کام کار انبیاء ہے، کار انبیاء ہے. اس لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مصلح ہیں، جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سبیل الانبیاء. اصلاح کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، ان کا راستہ، ان کی راہ راہ انبیاء ہے. اب یہاں پر کیا ہوتے ہیں، راہ انبیاء پر چلے یہ مصلح، یہ اصلاح کرنے والا، منہاج الصلحاء صالحین کا راستہ ہے. فریضت عظیمت، یہ اصلاح ایک بہت بڑا فریضہ ہے، واجب ہے. تقام الفرائض، اصلاح کی وجہ سے بہت سے واجبات خود بخود انجام پاتے ہیں. وتأمن المذاہب، مذاہب اور عقائد کی حفاظت ہوتی ہے. وتحل المقاصب، اور مقاصب کسب و معاش حلال ہو جاتے ہیں. وترد المظالم وتعم الارض، مظالم ظالمین سے حق چھین کر مظلوم تک پہنچا دیتے ہیں، مظلومین کے حق ان تک پہنچتا ہے. کس وجہ سے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بنا پر. اور زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے؟ مصلحین کی وجہ سے، امر بالمعروف کرنے والوں کی وجہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، بس مصلح کا کام، مبلغ کا کام کار انبیاء ہے، کعب پیغمبر ہیں. پیغمبر عالم ہوتا ہے، پیغمبر کیا ہے قوانین الہی پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، کتاب الہی پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، کتاب الہی کے عالم ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبلغ ہیں، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاکر ہیں، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد کو آگے پہنچانے والا ہے، قرآن مجید کے مطابق اس کا عالم ہونا ضروری ہے، اس کا قرآن کے قرآن کے قوانین اور الہی قوانین کے پابند ہونا ضروری ہے خود، اور اس کو جانتا بھی خود، عامل بھی ہو، عالم بھی ہو. عالم بھی ہو پھر جا کر وہ آگے لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے، آگے جا کر لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، آگے جا کر کربلا کو صحیح معنوں میں پہنچا سکتا ہے. میں قرآن مجید صاحب کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں، فرماتے والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ ان لا نضیع اجر المصلحین. دیکھیں جو تمسک کرے قرآن مجید کے, تمسک کا مراد یہ نہیں ہے کہ جا کر قرآن کو چھوئے, بلکہ قرآن کے عالم اور عامل ہو, قرآن کو جانتا بھی ہو اور قرآن پر عمل کرنے والے. والذین یمسکون بالکتاب, جو قرآن کے ساتھ تمسک رکھتے یعنی قرآن کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اور اس کے بعد اقام الصلاۃ, نہ فقط نماز پڑھے بلکہ اقامہ نماز کریں, نہ فقط وہ خود نماز پڑھنے والا ہو بلکہ نماز کو قائم کرنے والا ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان لا نضیع اجر المصلحین, ہم مصلحین کے اجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں. جو قرآن سمجھتا ہے, سمجھاتا ہے, عمل کرتا ہے, عمل کراتا ہے, اس کا اجر خود خداوند عالم دیتا ہے. بس اصلاح واقعی کتاب الہی کے مطابق اصلاح ہونے چاہیے, اور قرآن مجید سے متمسک ہو کر فرمان الہی کے مطابق ہی اصلاح ممکن ہے. اگر قرآن کو نہ پہچانے, قرآن کو نہ جانے, اس پر عمل نہ ہو, تو پھر وہ اصلاح نہیں ہے. جو اصلاح ہے واقعی, جو خدا چاہتا ہے, جو ائمہ چاہتے ہیں, جو پیغمبر چاہتے ہیں, وہ اصلاح نہیں, ممکن کوئی اور اصلاح ہو, لیکن جو خدا کے مرضی کے مطابق نہیں ہے. اسی لیے انسان کی فطرت, اور خود خداوند عالم نے فطرت کے مطابق انسان زندگی کرے, اور ائمہ خدا انسان کی فطرت کے مطابق, ان کے مصلحت کے مطابق ائمہ خدا بتاتے ہیں قرآن کو. اس لیے کہا انی تارکم فیکم متقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد ابدا, میں تمہارے درمیان دو سنگین چیزیں, ارزش مند ترین دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, وہ کتاب اور میرے اہل بیت ہیں. جو بھی قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں, لن تضل بعد ابدا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اہل بیت عالم قرآن ہیں, اہل بیت عالم قرآن ہیں, اور قرآن اہل بیت کو نے اسے بیان کر دیا ہے. یہ دونوں قابل تفکیک نہیں ہیں, یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے ہیں. حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ میرے پاس روز قیامت حوض کوثر پر پہنچے. عزیزان گرام, آپ کی زحمت تمام, امام حسین علیہ الصلات والسلام اہل بصرہ کو جب آپ نے ایک خط لکھا کربلا جاتے ہوئے, اس خط میں سے ایک جملہ یہ ہے, انا ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیکم, میں تمہیں کتاب الہی اور پیغمبر کی سنت کی طرف, تمہارے پیغمبر کی سنت کی طرف دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد والے جملہ بہت اہم ہیں. کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے بہت ہیں, لیکن کتاب و سنت کو پہچانے والے, جانے والے, اس کے علم رکھنے والے بہت کم ہیں. مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام, ہم عالم قرآن ہیں, ہم عالم سنت ہیں, لیکن اس کے بعد امام حسین جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے, جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا ہے, اس جملے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, وہ جملہ یہ, فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ, سنت پیغمبر مر چکی ہے, بدعتیں زندہ ہو چکی ہیں. وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَحَدَكُمْ إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ, دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, میں تمہیں قرآن اور سنت کی طرف بلا رہا ہوں, اور قرآن اور سنت کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں. بس امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ سنت پیغمبر, جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ سے نکلتے ہوئے فرمایا کہ اسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے بابا اور نانا کی سیرت پر چلنے کے لیے، نصیرت پر چلنے کے لیے، سیرت پر چلنے کے لیے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انقلاب لانے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنت پیغمبر پر چلنے کے لیے نہیں بلکہ سنت پیغمبر کی احیاء کے لیے، تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اس کے لیے قیام کیا ہے. عزیزان گرامی، پیغام کیا ہے اس روایت میں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان میں آپ اور میرے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر سنت پیغمبر پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور بدعتوں نے سر اٹھائی ہیں، تو آپ اور میرا فریضہ جو عزادار ابا عبداللہ ہے، جو محبان اہل بیت ہے، جو حسین کے عاشق ہے، جو حسین پر مٹ مرنے کے لیے تیار ہے، ان بدعتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، سنت پیغمبر کی احیاء کرنا چاہیے. ہم اپنے مجلسوں میں سنت پیغمبر کے احیاء کریں، اگرچہ انہی مجالس میں بھی بدعت سر اٹھائے، تو ان بدعتوں کا مقابلہ کرنا. آپ بے عنوان محبان اہل بیت، آپ بے عنوان عزادار ابا عبداللہ الحسین، آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض ہے کہ ان بدعتوں کا مقابلہ کرے، تاکہ چہرہ کربلا مسخ نہ ہو جائے، قیام ابا عبداللہ مسخ نہ ہو جائے. قیام ابا عبداللہ کا جو واضح چہرہ ہے، مقصد امام حسین کا جو اصل ہدف ہے، وہ انہی بدعتوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم نہ ہو جائے. لہٰذا ان بدعتوں کا مقابلہ کرنا، ان غلط رواجوں کا مقابلہ کرنا، اور سنت پیغمبر، سنت امام حسین، سیرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کرنا آپ اور میرا وظیفہ اور شرعی فریضہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس آخری مطلب آپ کی خدمت میں آپ کی زحمت تمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہر کوئی اصلاح نہیں کر سکتا ہے. اصلاح کرنے کے لیے دو شرط ضروری ہے، مصلح بننے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے. ایک یہ ہے جو قرآن مجید نے ہمیں دکھایا، مال حلال ہے، مال حلال خود کھائیں، اس کی تربیت حلال سے ہو، پھر جا کر وہ اصلاح کر سکتا ہے. خود حرام خور ہو، دوسروں کو حرام خوری سے روکیں، خود گناہگار ہو، دوسروں کو گناہ سے روکیں، یہ نہیں ہو سکتا. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے میرے رسولوں، جو پاک چیزیں ہیں اس سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. رسول یعنی وہی مصلحین، مصلحین کو حکم ہے طیبات کھائیں، پاک پاکیزہ چیزیں کھائیں، حرام چیزیں نہ کھائیں، پرہیز کریں. یہاں پر مراد ہر قسم کے تصرف ہیں، ہر قسم کی، یعنی ہر وہ کام جو انسان انجام دیتا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ پاک ہونا چاہیے، وہ حرام پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات کیا ہے؟ اگر اصلاح کرنا ہو، گفتار نیک ہونا چاہیے. آپ کی بات جو کر رہے ہیں وہ بات صداقت پر مشتمل ہو، سچائی پر مشتمل ہو، امانت داری ہو، خیانت نہ ہو اس بات میں جو بعد میں کر رہا ہوں، جو قرآن میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی تشریح روایت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی تفسیر سچائی پر مشتمل ہو، صداقت پر مشتمل ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، اور جب بات کرے بات سچ کرو، قول سدید یعنی سچی بات کرو، سچی بات کیا کرو. بس اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بات سچ ہو. سچ وہی بات ہوتی ہے جو قرآن کے مطابق ہو، سچ وہی بات ہوگی جو معصومین کے اقوال کے مطابق ہو. ہم اپنی غلط تشریح نہ کریں، نہ آیات کی غلط تفسیر کریں، نہ روایات کی غلط تشریح کریں. سچائی پر مشتمل ہو، اور تقویہ تقویٰ کی علامت بھی ہیں، تقویٰ باعث ہے، تقویٰ مقدمہ ہے اصلاح کے لیے. اور تقویٰ کب آئے گا؟ کب آئے گا تقویٰ؟ اس وقت آئے گا کہ حلال کھائے، حلال کمائے، اور سچ بولے تو وہ متقی ہیں، وہ مصلح ہیں۔ آپ کی زحمت تمام۔ مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انہی چیزوں کے لیے، بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے، سنت پیغمبر کے احیاء کے لیے سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ یہ سلسلہ مصائب آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا، بعد از واقعی کربلا مظلوم کربلا نے اپنا حصہ، جو اپنا وظیفہ تھا، جو اپنی ذمہ داری تھی، وہ عصر عاشور سے پہلا آپ نے ادا کر دی۔ لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری زینب کے کاندھے پر آتی ہے۔ کربلا در کربلا میمون گر زینب نبوت، نینوا در نینوا میمون گر زینب نبوت۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی۔ اگر کربلا تا قیامت اگر زندہ ہے، مقاصد امام حسین اگر زندہ ہے، اہداف امام حسین اگر زندہ ہے، خود نام حسین، ذکر حسین اگر زندہ ہے، تو وہ زینب کے مرہون منت ہے۔ زینب نے بہت سی زحمتیں اٹھائی ہیں نام حسین کو زندہ رکھنے کے لیے، قیام ابا عبداللہ حسین کو زندہ رکھنے کے لیے اور دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ مظلوم کربلا کے جو یتیم اسرا ہیں، وہ زینب کے سربراہی میں گودال قتلگاہ سے روانہ ہو رہے ہیں کوفے کی جانب۔ یہاں پر بھی دلخراش واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک دلخراش واقعہ وہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے کل عرض کر دیا، جب یہ قافلہ کربلا کے میدان اور مقتل میں پہنچے۔ اب مقتل سے جانے کا جب وقت آیا تو ظالمین ہر بچے کے پیچھے تازیانہ لے کر کھڑا ہے۔ یہ بچے لاشوں سے جدا نہیں ہو رہے ہیں، آثارے سے جدا نہیں ہو رہے ہیں۔ مظلوم کربلا کے جو 4 سالہ بیٹی ہیں، جو ہمیشہ حسین کے سینے پر سونے کی عادت تھی، روز 11 محرم کو جب کربلا کے مقتل سے گزر رہے ہیں، اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ روتی روتی بے ہوش ہو گئی۔ بہت دلخراش واقعہ ہے۔ آپ اسرا کو اپنے وارثوں کے لاشوں سے جدا کیا جا رہا ہے، لیکن حسین کی یہ 4 سالہ بیٹی اپنے بابا کے جنازے سے جدا نہیں ہو رہی۔ سارے خواتین کو دوبارہ اونٹوں پر سوار کیا گیا، لیکن حسین کی عزیز بیٹی بابا کے لاش سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ شمر لعین نے تازیانہ لے کر جب جناب سکینہ کے پشت پر مارنا شروع کر دیا، زینب کبرا آ کر اپنے پشت کو تازیانے کے، جب تازیانے مارتا جا رہا تھا، زینب کبرا نے کہا، بیٹی اپنے بابا کو آخری خدا حافظی کرے، اس سے زیادہ میں تازیانہ کھانے کے طاقت نہیں رکھتی۔ یہ وہ دلخراش واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ اپنے بابا کے جنازے سے اٹھی، بابا کو خدا حافظی کہا، لیکن ایک جملہ بابا سے نقل کرتے جو مقتل کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے پیغام ہے، وہ آپ کے لیے پیغام ہے۔ سکینہ کہتی ہے، جب میں بابا کے جسم سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی، جب مجھے بے ہوشی تاری ہوئی، تو میرے بابا نے میرے کانوں میں کہا، بیٹی جب تم جائے تو میرے شیعوں سے کہنا، کیا کہنا شیعوں سے اے میرے شیعوں، شیعتی مہما جرب تم ما وعز بن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرو، جب بھی کسی غریب کی موت کی خبر آئے، جب کسی کی شہادت کی خبر آئے، میرے غربت اور پیاسے شہید ہونے کو یاد کرو۔ ایک اور دل خراش جملہ جو سکینہ نے اپنے بابا سے نقل کی، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوی یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش یوم عاشورا کربلا کے میدان میں ہوتے، میں اپنے شش ماہ علی اصغر کو کیسے دشمنوں سے پانی مانگ رہا تھا، وہ پانی کے بجائے علی اصغر پر تیر برسا کر شہید کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، زہرا آپ کو اجر دے دے۔ آپ کا رونا کتنا بابرکت ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، فقیہ ہے، عارف ہے، کامل ہے اس زمانے میں، تو خدا رحمت کرے۔ وہ فرماتے ہیں مظلوم کربلا پر رونا، گریہ کرنا، آنسو بہانا نماز شب سے افضل ہے۔ نماز شب کی فضل آپ سب کو پتہ ہے۔ فرماتے حسین پر گریہ کرنا، حسین پر گریہ کرنا، حسین پر رونا نماز تہجد سے بھی افضل ہے۔ خدا آپ کو جزا دے دے، زہرا آپ کو جزا دے دے۔ یہ قافلہ پہنچا، کہاں پہنچا، میں کیا عرض کروں، کون سا کوفہ؟ وہی کوفہ جس میں امیر المومنین نے 4 سال حکومت کی ہیں، یہ وہی کوفہ ہے، وہی کوفہ ہے۔ کوفہ کے ہر خواتین زینب کو جانتی تھی، کوفہ کا ہر شخص حسین کو جانتا تھا۔ زینب اسی کوفے میں، جس کوفے میں جناب زینب جب تفسیر قرآن کے لیے خواتین کوفہ امیر المومنین کے پاس آ کر اجازت مانگتی ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے، زینب ہمیں تفسیر قرآن دے دے، وہی مفسرہ آج اسی کوفے کے شہر میں صدر پر سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھوں کو پس پشت باندھے ہوئے ہیں، یتیموں کا قافلہ لے کر اسی شہر میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ دل خراش واقعات کوفے کے بازار ہے۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا، میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک خاتون بے کجاوہ اون پر سوار ہے، ایک مرتبہ جب شور و شرابہ ہو رہا تھا ان کا ہاتھ بلند ہوا تو سانسیں کیا ہے القوم میں بن ہو گئے، سب جب خاموش ہو گئے تو انہوں نے خطبہ شروع کر دیا۔ میں نے سمجھا امیر المومنین زندہ ہو کر آئے، اللہ اکبر۔ مگر میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، وہ بنت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اے اہل کوفہ، اے دھوکہ والو، او دھوکہ دینے والو، کل تو میرے بھائی حسین کو کربلا میں پیاسا بھوکا شہید کر دیا ہے، آج تم رو رہے ہو، خدا تمہیں ہمیشہ رلاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ زینب نے خطبہ دیا، سید ساجدین آئے خطبہ دیا، کیا خطبہ دیا، اے اہل کوفہ الم تعرفونی الم تعرفونی وعرفکم، اگر تم مجھے نہیں جانتے ہو تو میں تمہیں
میں معرفی کرتا ہوں، انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، میں فرزند حسین ابن ابی ابی طالب ہوں، اے اہل کوفہ میں اس کا فرزند، انا ابن مذبوح بشط الفرات، فرات کے کنارے تین دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کرنے والے حسین کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرمت کے حق حرمت ہو گئی، میں اس کا بیٹا ہوں، اس کے نام اس کو اسیر کر کے تمہارے شہر کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جب شور شرابہ شروع ہوا، سارے رونے لگے، زینب کے سامنے سر حسین کو لایا گیا تاکہ زینب کو خاموش کرا دے۔ اللہ اکبر۔ زینب نے کیا دیکھا؟ عصر عاشور کے بعد اپنے بھائی کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ جب حسین زینب کو جب حسین کو زینب نے دیکھا تو اپنے بھائی کو خطاب کر کے کہتی ہے، یا ہلال یا ہلال لم استتم کمالا غاله خصبه فابدا غروبا۔ زینب کبریٰ نے تشبیہ دیتے ہیں، تشبیہ دے رہی ہے مظلوم کربلا کو، مہینے کی جو پہلی چاند ہے جس کو ہلال کہا جاتا ہے، ہلال کو ہلال اس لیے کہتے ہیں، زینب نے حسین کے سر مبارک کو اس ہلال کے ساتھ تشبیہ دی جو بہت کمزور ہوتا ہے، بہت ضعیف ہوتا ہے، جو دیکھنے میں آتے ہیں، جو دو دن غائب رہنے کے بعد طلوع ہوتا ہے، ہر کوئی نہیں دیکھتا۔ زینب سر مبارک کو اس چاند کے ساتھ تشبیہ دے کر کہہ رہی ہے، اے میرے ہلال، آپ طلوع ہونے سے پہلے کیسے غروب ہو گیا؟ مات و حمد یا شقیق فؤادی ہاکذا مقدرا مکتوبا۔ بھائی، نانا نے تو یہ بتایا تھا آپ کو شہید کریں گے، نانا نے تو یہ بتایا تھا میرے 18 بھائی کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کر کے شام و کوفہ کے بازاروں میں میرے سامنے پھرایا جائے گا۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، بھیا حسین مجھ سے کلام نہ کرے تو نہ کرے، اما تیری بیٹی 4 سالہ بیٹی آپ کے فرقت میں، آپ کے جرائی میں ہے، دل کباب ہو چکا ہے، اپنی بیٹی سے ذرا بات کرو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس قلیل ذکر کو ہم نے بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین کی جو بھی حاجات شریعہ روا فرما۔ خدایا پروردگار بحق محمد و آل محمد، عزادارانہ ابا عبدالحسین، دنیا کے جس کونے میں بھی عزاداری میں مشغول ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، جو مومن مومنات مریض مریضہ شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ خدایا پروردگارہ، کرونا کے وبا سے تمام انسانوں کو نجات عنایت فرما، پوری دنیا کو نجات عنایت فرما۔ خدایا پروردگارہ، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے مرحومین کے غریق رحمت فرما، بانیان مجلس کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما۔ خدایا پروردگارہ، بحق محمد و آل محمد، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، قلب مبارک امام زمان ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ خدایا پروردگارہ، مراجع کرام خصوصاً ولی امر مسلمین امام خامنہ کی طول عمر و سلامتی عنایت فرما۔ خدایا انقلاب اسلامی کو ظہور امام زمان کے ساتھ متصل فرما، پاکستان کو روز و ترقی عنایت فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما۔ جو لوگ تمنا رکھتے ہیں 40 میں زیارت امام حسین کو جائے، پروردگارہ جو راستے کے مشکلات ہیں ان کو حل فرما،
تمام مومنین کی حوائج شرعیہ اور خصوص زیارہ کربلا جو سب کی حاجت ہے، سب کی تمنا ہے، یہ تمنا پوری فرما خدایا پروردگارا. مقامات مقدسہ کربلا و نجف کاظمین مشہد، دنیا کے جہاں جہاں پر مکتب اہل بیت کے مقدسات ہیں ان کی حفاظت فرما خدایا پروردگار، ہمارے عاقبت بخیر فرما، ہمارے تمام مرحومین اور جن کے نام دیا گیا ہے، سید مختار حسین، سید سیدہ کنیز، حسن سید حسن ادھر رضوی، سید صالح زہرہ بنت آغا میر، سیدہ نعیم زہرہ، سیدہ آل زہرہ، سیدہ نجیب زہرہ، سیدہ نصیب خاتون، سید آغا میران ابن سید محمد شفیع، سیدہ شائستہ جعفری بنت سید عطا حسین جعفری، زوج عزیز احمد جعفری اور دیگر تمام مرحومین اور خصوصاً حاضرین کے مرحومین اور جن کے کوئی نام لیوا نہیں ہیں، ان تمام کے مرحومین کے نام پر شہدائے کربلا، شہدائے ملت تمام کے نام پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.